السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی جگہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اور ہر آیت کا ہر لفظ ایسے لگتا ہے جیسے اپنی جگہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح سے ایک گلوبند میں موتی ہوتے ہیں کہ اگر ایک موتی اس میں سے نکال دیا جائے تو وہ اس کے نقص کا باعث بن جائے، اسی طرح سے قرآن کا ہر لفظ ایک موتی کی طرح ہے. ہر چیز اپنی جگہ جڑی ہوئی، بہترین اور خوبصورت اور مکمل. آج کی جو آیات ہیں خواتین کے تعلق سے ہیں، اور جس پر ہر زمانے میں بحث ہوتی آئی ہے. ہر زمانے سے مراد یعنی جو اسلام کا وہ زمانہ تھا جس میں اسلام کو آئے ہوئے کچھ سال گزر چکے تھے، کچھ سو سال گزر چکے تھے. جب تک نہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پردے وغیرہ پر اتنی بحث نہیں چلی، لیکن اس کے بعد کے جو ادوار آئے اس میں بحث یہ شروع ہوئی کہ آیا خواتین کا پردہ، چہرے کا پردہ ضروری ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آج کی آیت بہت اہم ہے، یعنی آیت بہت اہم ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی لوگ سن رہے ہیں اور جو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے سینوں تک اتر جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تقاضا ہے، جو حکم ہے، اور جس حکمت کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس کے پورے تقاضوں کو ادا کرنے والے بنیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس سے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اور ہر کوئی جو بھی درد مند دل رکھنے والا مسلمان ہوگا وہ سبھی اس بات پر ایگری کریں گے کہ آج کے دور میں یا پچھلے دور میں بھی، پچھلے جو زمانے گزرے ہیں اس میں بھی سب سے بڑا اگر فتنہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فتنہ یہی ہے، یعنی عورت کا فتنہ، جس کی حدیث میں بھی ہم کو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. اور کیوں فتنہ کہا گیا؟ فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے یا اس کی عزت کم کی جا رہی، نہیں. اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، شوہر اور بیوی، مال، یہ ساری چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. اصل میں عورت کو فتنہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آزمائش، یعنی عورتوں کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں ہوں گی یا ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گی یا خرافات ہوں گی کہ جس کی وجہ سے مرد فتنے میں پڑ جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ بات بہت صحیح ہے. اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری ذات سے کوئی فتنہ پھیلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے مومن بندیوں میں شمار فرما لے. جو پیچھے سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صادقات، متصدقات، خاشعات، صائمات، قانتات، ذاکرات، کہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مومن بندیوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، اللہ کرے کہ وہ تمام خصوصیات ہمارے اندر جمع ہو جائیں، جو بھی اللہ سے ڈرنے والی بندیاں ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوگا، جن کو آخرت کے دن پر یقین ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کریں گی جو کہ امت کے لیے باعث شر اور فتنے کا باعث ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں جو اللہ سے نیڈر ہو کر نکلتی ہیں خواتین، جن کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جن کو یوم آخرت کے حساب کتاب کا یقین نہیں ہے، وہی اس طرح کے کام کر سکتی ہیں کہ فتنے پھیلائے اور لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ جو تقوی والی خواتین ہوتی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتی۔ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اسے لینے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا پڑا اور ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم اسے کیسے بیان کریں، کیسے اس کا آغاز کریں، اور کیا چیز لیں اور کیا چیز چھوڑیں، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ گویا اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ شرم و حیا، لباس، پردہ، یہ سب چیزیں ہم خواتین سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی سے ایک معاشرہ بنتا ہے، سمجھے کہ نہیں، جس معاشرے میں شرم و حیا ہوگی، خواتین کی عزت ہوگی، خواتین باپردہ ہوں گی، بے حیائی جہاں نہیں ہوگی، وہ معاشرہ انتہائی پرسکون معاشرہ ہوگا۔ لیکن جہاں سے خواتین کی آزادی شروع ہوتی ہے، اور آزادی مطلب اسلام نے تو سب سے بڑھ کر آزادی دی ہے عورت کو، اس معاملے میں اسلام سب سے زیادہ ماڈریٹ، سب سے زیادہ آزاد خیال ہے کہ اس نے عورت کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر آزادی دی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے عورت کی آزادی کا مطلب لیں، تو آج کے دور میں عورت کی آزادی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عورت اپنا آپ بیچ دے، اپنا آپ تمام لوگوں کے سامنے اریاں کر دے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کھلونا بنا دے، لوگوں کی حرص و حوث کا، تو اس کو آزادی کا نام دیا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہاں، یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں عورت کی تذلیل کس طرح سے کی جائے، اور عورت کس طرح سے خوشی خوشی اپنی تذلیل برداشت کر رہی ہے اپنے آپ کو پیش کر کے، تو یہ دراصل اس کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے۔ وہی میری بات آتی ہے نا کہ جو تھا نہ خوب، بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ نہ خوب کو خوب تر بنا دیا گیا، یعنی پیمانے بدل دیے گئے ہیں، شرم و حیا کو اب دقیانوسیت کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اصل پھر بات آتی ہے کہ صحیح طریقے کار کیا ہو، کیسے لوگوں کو اس طرف لایا جائے، کیسے لوگوں کو بتایا جائے، اور خصوصاً خواتین کو، اور خواتین سے زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ گھروں کے مرد حضرات کو، کیونکہ گھر کے مرد حضرات میں جب تک غیرت ہوگی، وہ کبھی بھی اپنی گھر کی خواتین کو، بیٹیوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، جب غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر جو چاہیں کرتے پھریں۔ وہ جو آتا ہے نا، جیسے کہ شیخ جی بھی تو پردے کے قائل نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو، مرد ہی جب زن ہو گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں اور محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہی ٹاپک ہے، اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا ذکر، تو ٹھیک ہے، لفظ پردہ کہیں بھی نہیں آیا ہے قرآن میں۔ پردہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، جیسے ہم سورہ نور میں بھی پڑھ چکے تھے، آپ کو بتایا گیا تھا۔ قرآن میں تو لفظ حجاب آتا ہے، اور پھر چادر کی بات آتی ہے قرآن میں، جو آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سارے سیریلس اور ڈرامے بنے اس پر کے چادر اور چار دیواری، اسلام عورت کو چار دیواری میں قید کرتا ہے، چادر میں قید کرتا ہے، اور اس طرح کے کئی اس طرح سے بنائے گئے ہیں ڈرامے اور سیریل، جس کی وجہ سے اور لوگ پردے سے دور ہوتے چلے گئے، یا حجاب سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن میں صرف ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہے یا حجاب کا حکم ہے، تو اب وہ لوگ ذرا غور سے قرآن کی آیت کو سن لیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیوں، آپ کی امت کی تمام عورتوں کو، سب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، اور آپ دیکھیں کہ صیغہ تمام جمع کا ہے، ازواج زوج کی جمع ہے، بنات بنت کی جمع ہے۔ اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، یعنی چار بیٹیاں تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن، کہ یدنین کا مطلب ہوتا ہے، اور دال نون واو سے نکلا ہے لفظ دنو، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا، لٹکانا، علیہن اپنے اوپر، تو لٹکا لیں، قریب کر لیں اپنے اوپر سے، من جلابی بہن، من جو ہے یہاں پر یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کا چھوٹا سا یعنی جلابیب کے لیے آیا ہے من، تو من جلابی بہن، چادروں میں سے کچھ حصہ، اور جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب چادر کو کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کا ایک یونیفارم جیسا نہیں تھا، ابایا یا برقعہ، بلکہ عورتوں کے پاس بڑے بڑے دوپٹے ہوتے تھے، چادریں ہوتی تھیں، انہوں نے وہی چادریں اپنے اوپر ڈال لی تھیں، تو اسی لیے چادر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی اتنا بہت زیادہ رواج نہیں تھا سینے سے لانے کا، یا اس طرح کی مشینیں نہیں تھیں جیسے آج ہمارے دور میں ہیں، تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک ابائے نکلتے چلے گئے، اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا ان ابایوں میں بھی ترقی ہوتی گئی، یعنی برقوں میں، یعنی چادر جو ہے وہ اس نے برقعے کا شیپ اختیار کر لی، ابائے کا شیپ اختیار کر لی، اور ہر ملک کے طور طریقوں کے مطابق وہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے طرز پر سلوانے کی کوشش کی، لیکن مقصد یہی تھا کہ عورت چھپی رہے، عورت کو جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ اوڑھ لپیٹ کر نکلے۔ تو یدنین کا جو کہا گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسی بنا پر، یعنی اس لفظ کی بنا پر چہرے کے پردے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، جبکہ یدنین اگر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا چاہتا تو کچھ اور لفظ بھی آ سکتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر معنی آتے ہیں لپیٹ لینے کے، آپ دیکھیں لپیٹ لینے کے معنی یہاں پر نہیں آتے ہیں، اور جلباب بھی دراصل بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، تو ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہے، اور اس کے ساتھ جب اللہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے لٹکا لینے کا معنی اس میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ لپیٹ لینا کیا ہے تاکہ چہرے چھپانے کے حکم سے بچا جائے، کیونکہ لپیٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے جسم کے ارد گرد لپیٹیں گے نا، تو جب اگر جسم کے ارد گرد لپیٹیں تو پھر تو چہرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گردن بھی نہیں آئے گی اس میں، وہ تو پھر صرف کندھوں سے لپیٹنا پڑے گا آپ کو، ہے نا؟ تو لپیٹنا معنی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ لٹکانا۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ آتے کہ یدنین الیہن، تو ٹھیک ہے سوچا جا سکتا تھا، لیکن یدنین الیہن کے جو معنی ہے وہ صرف لپیٹ لینے کے معنی نہیں آتے ہیں بلکہ لٹکانے کے معنی میں آتے ہیں، اور پھر من جلابی بہن کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر من آ جانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں چادروں میں سے کچھ، جو لوگ بھی عربی زبان جانتے ہیں وہ سب اچھی طرح من کے معنی جانتے ہیں، کہ من جلابی بہن چادر میں کا ایک حصہ، یا چادر میں سے کچھ حصہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ چادر جو پوری چادر ہوگی تو وہ تو جسم کے گرد ڈالی جائے گی، لپیٹی جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں سے لٹکانا پڑے گا، اور لٹکایا جائے گا کہاں پر، اور جب بھی چادر کو لٹکایا جاتا ہے تو اوپر سے ہی لٹکایا جاتا ہے، نہیں کہ جسم سے لٹکایا جاتا ہے، یعنی کندھوں سے چادر لٹکانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو یہاں پر سروں پر سے لٹکانا ہے، یعنی کچھ حصہ سر پر ڈالنا ہے اور اس کا کچھ حصہ چہرے پر گرا لینا ہے، تو اس لیے لٹکا لیا کریں، یعنی ہم عام زبان میں جس کو گھونگٹ کہتے ہیں، جیسے دلہنیں گھونگٹ نکالا کرتی تھیں، اب یہ گھونگٹ بھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو گھونگٹ کا رواج نہیں رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اب تو گھونگٹ کہیں نظر نہیں آتا ہے، بہرحال جیسے پہلے دلہنیں گھونگھٹ نکالا کرتی تھی تو اسی گھونگھٹ کو آپ سمجھ لیجیے، تو وہ گھونگھٹ کے معنی میں یہاں پر آیا ہے، اور اس کی یہ معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی معنی لیے گئے، یہی معنی سمجھے گئے، اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی یہی معنی لیے گئے، تبع تابعین کے دور میں بھی یہی معنی لیے گئے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس اور کئی لوگوں سے، پھر محمد بن سیرین رحمہ اللہ، عبیدہ سلمانی، یہ عبیدہ سلمانی جو تھے یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن مدینہ نہیں آ سکے تھے، بعد میں یہ مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، بہت مشہور فقیہ گزرے ہیں، یعنی بہت مشہور ہوئے ہیں یہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن سیرین نے جب ان سے پوچھا عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب کہ یدنین علیہن من جلابی بہن، تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی جو چادر تھی وہ اٹھائی اور اسے اس طرح سے اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ اس کو کس طرح سے بتا رہے ہیں، یعنی اس آیت کو کس طرح سے لے رہے ہیں کہ اپنی پوری چادر سر پر سے نیچے ڈال کر لپیٹ لی اور اس کا ایک حصہ چہرے پر ڈال لیا اور آنکھ کے پاس کا ایک حصہ کھلا رکھا دیکھنے کے لیے، یہ اس کو انہوں نے مطلب بیان کیا، اور ابن عباس کا بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے، ابن کثیر نے یہ قول نقل کیا ہے کہ علی بن ابو طلحہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے اوڑھنیوں کے ساتھ اپنے چہرے ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں، یعنی راستہ دیکھنے کے لیے۔ یہ دونوں بھی ابن کثیر، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی مردویہ، ان لوگوں نے ان سب کا یہ قول نقل کیا ہے، اور قتادہ کی جو تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے ان کے یہ قول نقل کیے ہیں اور ان سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چادروں کو، کیونکہ اس زمانے میں کوئی سلسلہ عبائے تو نہیں ہوتے تھے ہمارے یہاں کی طرح، بلکہ چادریں ہی ہوا کرتی تھیں، تو ان چادروں کو اس طرح سے لٹکا کر چلیں جس طرح سے کہ ہر چیز چھپ جائے عورت کی، صرف آنکھوں کا کچھ حصہ کھلا رہے تاکہ وہ راستے کو دیکھ سکیں، یہ اس کا مطلب تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اس میں بھی ترقی ہوتی گئی، پھر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات پیش کی کہ عورت کا چہرے کا پردہ کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اپنے پورے جسم کو، اپنی گردن کو، اپنے بالوں کو، ان سب کو چھپائے گی، چہرہ کھلا رہے گا۔ لیکن آپ خود بتائیے، ہم میں سے ایک عام سا شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے جو بغیر کوئی پڑھا لکھا ہو، بھلے ہی اسے نہ کوئی دین کی نہ دنیا کی سمجھ ہو، اگر آپ اس سے بھی کہیں گے اور پوچھیں گے نا کہ اچھا بتاؤ انسان کے جسم پر سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کیا ہے، سب سے زیادہ پرکشش چیز کیا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ کیا جواب دے گا؟ چہرہ، ہے نا؟ کیونکہ انسان کے جسم پر سب سے زیادہ جو پرکشش چیز ہے وہ ہے اس کا چہرہ، اور خصوصاً خواتین، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں صنفوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی ہے۔ اسی بنا پر غزوہ بصر کا حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کو اس طرح کا حکم نہیں ہے جس طرح کا مردوں کو ہے۔ عورتیں اپنے چہرے کو چھپا کر چلیں گی، اور اگر نظر پڑ جائے مردوں پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معاملہ نہیں ہے جس طرح سے عورتوں پر نظر پڑنے کا معاملہ ہے مردوں کے لیے، کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ لیکن خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں۔ خیر، بات ہماری ہو رہی تھی چہرے کے پردے کی۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چہرے کا پردہ ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وہ ان کا اوپینین ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں چہرے کا پردہ تھا، تو آپ بتائیے کہ آپ کسی کو کھینچ کر لا کر کہہ سکتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر میں نے نہیں کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہنے والے ہوں گے اور جو ان کے فالوورز ہوں گے، تو اب جو فالوورز ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے برائی کی طرف دعوت دی تھی، تو جتنے فالوورز نے برائی کی تھی ان سب کا وبال بھی اس کہنے والے کے اوپر آئے گا، اور جن لوگوں نے فالو کیا تھا ان کو بھی وہ سزا بھگتنی پڑے گی، وہ گناہ کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جس نے جو کہا تھا وہ تو اس کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ، لیکن جن لوگوں نے فالو کیا تھا ان کو بھی تو سزا قبول کرنی پڑے گی۔ سزا کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو آپ بتائیے اس وقت پھر کیا حال ہوگا, فائدے میں کون لوگ رہیں گے؟ وہی نا جن لوگوں نے چہرے کا پردہ کیا تھا. پھر آپ خود مجھے بتائیے, چلے دین کو اسلام کو سب کو ایک طرف رکھیں, آپ نارمل ویسے ہی اس طریقے سے مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر جو اٹریکٹ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے چہرہ, ہے نا. اب اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے کو چھپا دیا جائے تو فتنے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے, اٹریکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عورت تو چھپی رہنے والی چیز ہے, مستور رہنے والی چیز ہے. عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اورا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے, یعنی ایسی چیز جو چھپائی جائے جس کو ظاہر کرنا انسان پسند نہ کرے, اسے شرم محسوس ہو, اس کو اورا کہا جاتا ہے. اسی لیے انسان کے قابل شرم حصوں کو اورا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو عورت کو اورا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ چھپائی جانے والی چیز ہے. اب اگر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو شو کر کے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں, اس سے اٹریکٹ ہوں, تو آپ خود سوچیں کہ اس نے کیا کیا. تو یہ شیطان ہوتا ہے دراصل جو عورت کو اور مزید اکساتا ہے کہ وہ بن سنور کر باہر نکلتی ہے. اور سب سے زیادہ جو میک اپ اگر وہ کرتی ہے تو وہ اپنے چہرے کا کرتی ہے. اگر ایسا ہی ہے کہ چلے چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اب جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو کیوں خواتین اسپیشلی لپسٹک لگا کر نکلتی ہیں باہر, کیوں کاجل لگاتی ہیں, کیوں اپنے آئی بروز بناتی ہیں, کیوں آنکھوں کو خوبصورت مزید بناتی ہیں؟ اگر چہرے میں اٹریکشن نہیں ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو بغیر میک اپ کے باہر نکلیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر میک اپ کے, ہم نے خود یہ دیکھا ہے آنکھوں سے کہ چاہے کوئی کیسا بھی ہو یا کتنی بھی عمر کا ہو, بہت کم لوگ اس سے بچے ہوں گے, لیکن باہر نکلنا ہو تو کم از کم جو ہمارے یہاں کا رواج ہے عام طور پر پاؤڈر ضرور لگاتے ہیں, چاہے وہ پونڈس پاؤڈر یا اس طرح کی کوئی پاؤڈر ہی کیوں نہ ہو, لیکن چہرے پر ضرور لگا کر نکلتے ہیں. کیوں؟ تاکہ چہرہ اور اچھا لگے, اسی لیے لگاتے ہیں نا. آپ بتائیے, کوئی اور مقصد تو نہیں ہوتا. تو چہرہ سب سے زیادہ کشش رکھتا ہے انسان کے جسم پر. اور دوسری بات, اگر کچھ اسکالرس یہ کہتے بھی ہیں کہ چہرے کا پردہ ثابت نہیں ہے, لیکن اس پر تقریباً آل اسکالرس, تمام اسکالرس کا اجماع ہے کہ فتنے کے دور میں عورت کو چہرے کا پردہ کرنا ہی چاہیے. تب آپ مجھے بتائیے کہ کیا بھلا فتنے کا دور نہیں ہے یہ؟ کیا ہم آج سکون کے دور میں سانس لے رہے ہیں؟ فتنوں کا ہی دور ہے. تو فتنوں کے دور میں تو ہر حال میں عورت کو چہرے کا پردہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ صحابیات امہات المومنین, ان کے کئی واقعات سے اور حالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر حالت احرام میں نقاب لگانے کو اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا؟ یعنی نقاب تھا تو منع کیا نا. اور پھر حالت احرام میں بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہوتی لیکن جب قافلے گزرتے تو ہم کسی چیز سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی, آڑ کر لیتی کسی چیز سے, جب قافلے گزر جاتے ہم وہ ہٹا لیتی. تو پھر اس طرح سے بات کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ یہی تو یعنی ذرا سے سوچنے کی بات ہے. تو بات چل رہی تھی چادر کی اور قریب کرنے کی, کہ یدنینا علیہن دنو, دال نون واؤ سے نکلا ہے, اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے کہ ثم دنا فتدلا, پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. تو قریب ہونے کے پھر اگر من جلابی بھی ہن آئے تو اوپر سے لٹکانے کے, چادروں میں سے کچھ لٹکانے کے معنی ہوتے ہیں, اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں, یہ اس کا معنی بنتا ہے. تب آپ سوچیں کہ چادروں کو لٹکانا ہے, نہ کہ اس کو لپیٹنا ہے, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چادروں کو لٹکانے میں اور لپیٹنے میں کوئی فرق ہے. اور جب لٹکائیں گے تو کہاں لٹکائیں گے؟ آپ خود بتائیے, لٹکائیں گے تو سر کے اوپر سے ہی لٹکائیں گے نا. اور پھر لٹکائیں گے تو سر کے اوپر سے سامنے چہرے پر بھی کچھ حصہ آئے گا, اور اس کو یعنی چہرے سے دیکھنے کے لیے, یعنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے کچھ حصہ چہرے کا کھلا رکھا جائے گا, یعنی ایک آنکھ یا دو آنکھیں کھلی رکھی جائے گی. تو وہی والی بات ہے کہ جب ہم نے دراصل ہر بات کو مغرب کے تناظر میں دیکھنا پسند کیا, مغرب کی آنکھ سے دیکھنا پسند کیا, تو پھر ہم نے اسلام کو اسلام رہنے ہی نہیں دیا, بلکہ ہم نے اس کو مغرب کا تابع بنا دیا, ہماری خواہش نفس کا تابع بنا دیا. اور خصوصاً یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ پردے پر باتیں بنائی گئی, مذاق اڑایا گیا, اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا پردے کو یا پردہ کرنے والیوں کو, جب انگریز ہندوستان آئے, ورنہ اس سے پہلے تک ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب انگریز اب ہندوستان آئے، ان لوگوں نے، ان کی عورتیں اسی طرح سے آزادانہ گھوما پھرا کرتی تھیں، کوئی پردہ نہیں تھا، تو مسلمانوں کو بھی شوق چڑھایا کہ ہماری بھی بیگمات ہمارے ساتھ اس طرح سے آزادانہ گھومے پھریں۔ ہم لے کر اپنے بغل میں اپنی بیگموں کو لے کر گھومے تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی خوبصورت ہے ہماری بیوی، کوئی ایسی ویسی تھوڑی ہے۔ اب انہوں نے اسلام سے تو مکر نہیں سکتے تھے، مسلمان ہونا اپنے آپ کو ان کو گنوانا تھا کہ مسلمان بھی ہیں اور پردہ بھی نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے توڑ مروڑ کر پیش کر دیا کہ جی جناب، اسلام میں تو چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، کہاں لکھا ہے بتاؤ، پردے کا لفظ تو قرآن ہی میں نہیں آیا۔ یعنی کیل و کال کر کے اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا اور جو دل چاہا اس کو اسلام بنا کر پیش کر دیا۔ اصل یہاں پر سوچنے سمجھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، خواتین کی، لڑکیوں کی۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، پردے کا کتنا بھی مذاق بنائے، لیکن ہم کو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے۔ کس طرح سے عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ ایک دور تھا ہمارا مسلمانوں کا کہ سر سے آنچل نہیں گرتا تھا، اور اب اسی آنچل کے ہوئے ہیں کئی ٹکڑے، افسوس کہ اب تو مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں پہچانی بھی نہیں جاتی ہیں۔ پہلے مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں پہچانی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا اکولا میں گرلز اسکول تھی، وہاں پر ہندو مسلم دونوں ساتھ میں تھے لڑکیاں، یعنی گرلز اسکول تھی وہ، ایک سائڈ میں تمام نان مسلمز کی کلاسز ہوتی تھی، ایک سائڈ میں مسلم لڑکیوں کی کلاسز ہوتی تھی۔ اور اس وقت مسلمان لڑکیاں پہچانی جاتی تھیں، وہ سروں پر دوپٹے اوڑھ کر آتی تھیں، حالانکہ یونیفارم ایک جیسا ہی تھا، لیکن سروں پر دوپٹے اوڑھنے کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں پہچانی جاتی تھیں اور نان مسلم لڑکیاں الگ پہچانی جاتی تھیں، کیونکہ وہ سروں پر نہیں اوڑھتی تھیں دوپٹے۔ لیکن اب تو یہ خیال ہی خواب و خیال ہو گیا ہے، سمجھے۔ مسلمان لڑکیاں اب تو شلوار سوٹ تو دور کی بات ہے، اب تو ہم نے خود میں بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں لڑکیوں کو ایسے لباس، بےہودہ لباس پہنائے جاتے ہیں، ٹی شرٹ، جینس پینٹ اور اتنے ٹائٹ، کوئی ابایا نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں۔ یعنی اب دوپٹہ بھی گیا، پہلے دوپٹہ کم از کم برائے نام ہی دوپٹہ تو تھا، لیکن اب دوپٹہ بھی گیا۔ اب اس طرح کے کپڑے، یعنی اور ایک تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے، ابایا پہنانا تو دور کی بات ہے، لباس اس طرح سے چست پہنایا جاتا ہے اور اس کو پہن کر لڑکیاں اسکوٹی چلاتی ہیں، کیا ہم جواب دیں گے؟ خصوصاً ہم والدین، یہ والدین کی ذمہ داری نے بچپن سے جو تہذیب گھر میں پروان چڑھے گی، وہی چیز بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے لیے ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم غور کریں کہ ہم کیا چیز دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو، اپنی آنے والی جنریشن کو، نسل کو، کیا تعلیم و تربیت ہم دے کر جا رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تعلیم و تربیت یا پھر مغرب سے آئی ہوئی وہ ترقی جس میں سوائے بے عزتی کے اور ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، یعنی جو مغربی تہذیب ہے بے حیائی زہر ہے، اور جو مسلمانوں کی تعلیم ہے، اسلام کی تہذیب ہے، وہ قند یعنی سویٹ پوٹیٹو کو کہتے ہیں۔ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، یعنی کچھ فائدہ نہیں ہے، اگر میں کہوں گا تو میں ہی معتوب ٹھہروں گا، مجھے ہی لوگ کرٹیسائز کریں گے، مجھے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ کیا فرسودہ خیالات لے کر آپ آ گئے۔ تو کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند۔ آلریڈی مجھ سے سارے جو مغربی خیالات والے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے پہلے ہی خفا ہیں، یہ تم کیا دقیانوسیت لے کر آ گئے ہو، یہ کیا تم حیا حیا کا رونا روتے ہو، اور یہ کیا تم پردہ پردہ اور حجاب حجاب کرتے رہتے ہو، پہلے یہ لوگ مجھ سے خفا ہیں جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، ہاں لیکن عورت کو اگر اس کے اندر بصیرت ہوگی وہ خود اس راز کو فاش کر دے گی، یعنی وہ خود بتائے گی کہ ہاں واقعی میں یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے کہ حیا ہی میں انسان کی بھلائی ہے۔ مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، یعنی مرد اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ تو مجبور ہیں بےچارے، معذور ہیں، حالانکہ وہ ہوش و خرد رکھتے ہیں وہ عقل مند ہیں، کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات، لیکن مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو چپ بٹھا دیا گیا ہے۔ اب عورت ہی اگر کچھ کہے گی تو کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ؟ آزاد یہ نسواں کہ زمرد کا گلوبند۔ عورت خود یہ بات بتائے، اور آج مغرب کی عورت واقعی میں یہ بات بتا رہی ہے۔ آج ویسٹ میں زیادہ سے زیادہ خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، اور صرف ایک جملہ کہہ کر کہ اسلام جو پروٹیکشن دیتا ہے عورت کو، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو معاش کی ذمہ داری سے بری کرتا ہے عورت کو، یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، عورت خود ہی بتا سکتی ہے کہ میری آرائش، میری زیبائش اس سے زیادہ قیمتی میری عزت اور میری حیا ہے، جو گھر میں رہ کر ہی مجھے مہیا ہو سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ آزادی نسواں۔ یعنی جو ہار ہوتا ہے، گلوبند ہوتا ہے، وہ کہاں لگا ہوتا ہے؟ گلے میں لگا ہوتا ہے نا، یعنی بالکل گردن سے قریب ہوتا ہے گلوبند، اس کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ گلے سے لگ جاتے، گلے کو بند کر دیتا ہے۔ تو عورت کا اصل جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے، وہاں رہ کر ہی وہ پروٹیکٹ رہ سکتی ہے، وہی اس کی آزادی ہے، وہی اس کی آرائش ہے، نہ کہ آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ تو جب تک عورت پروٹیکٹ رہتی ہے، اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس پروٹیکشن سے آزاد کرتی ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہ بات کئی احادیث سے ہم کو پتہ چلتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں پردہ کرنا ہے، کیوں پلوں کو لٹکانا ہے، کیوں گھونگھٹ نکالنا ہے، کیوں چادروں کو اپنے اوپر ڈالنا ہے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، یعنی ان کے با پردہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ ہاں واقعی یہ عزت والی خواتین ہیں، یہ کوئی بے حیا اور آبرو باختہ خواتین نہیں ہیں جو لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوں، جو باقاعدہ میک اپ کر کے اس لیے نکلتی ہیں باہر اپنے آپ کو بنا سنوار کر، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے اوپر فقرے چست کریں کہ واہ کیا خوبصورت لوگ جا رہے ہیں خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ با پردہ، پروقار، عزت دار خواتین، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار خواتین پہچان لی جائیں کہ یہ عزت دار گھرانے کی خواتین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف رکھنے والی خواتین ہیں، ان کو چھیڑنا مت، ان سے دور ہی رہنا، یہ چھیڑنا گوارا نہیں کرتی، ان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، یہ با پردہ خواتین ہیں، یہ حجاب والی خواتین ہیں۔ تو جو عہد صحابہ تھے، عہد صحابہ کے جو لوگ تھے، پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور تک کے جو لوگ تھے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل عورت کا چہرے کا پردہ ہے، یعنی عورت کو چہرے سے لے کر نیچے تک اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے۔ تو چونکہ یہاں پر جو بات بتائی گئی، امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یدرین علیہن من جلابی بہن، یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلے کہ ان کے چہرے اور سر کھلے ہوئے ہوں، بلکہ ان کو چاہیے، شریف عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرات نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ابو بکر جساس، یہ بھی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت ہے، یعنی جو عورتیں اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہیں گھروں سے نکلتے وقت، تو دراصل وہ اپنی عزت کا، اپنی عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ ہم عزت دار خواتین ہیں، تاکہ جو خراب قسم کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی ان کو دیکھ کر ٹھٹک جائیں، رک جائیں کہ ان کو نہ چھیڑنا، یہ عزت دار خواتین ہیں۔ اسی طرح سے علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سب اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی مفسرین کی آراء ہمیں ملتی ہیں، کسی اسکالر کا کال ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی، اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ با پردہ عورتیں ہیں، ان سے کوئی فحاشی کی یا زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ پھر پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، تو وہی والی بات ہے کہ اس سے مراد دراصل یہ بات ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعثمت عورتیں ہیں۔ خراب کردار کی کوئی ایسی خراب عورتیں نہیں ہیں جس سے ہر کوئی اپنی دل کی تمنا پوری کر سکے، اور نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو چھیڑا نہ جائے، ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ اب ہم سب خود سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کون سا معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، کیسا معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، کیسی سوسائٹی، کیسی باہیا سوسائٹی کا خواہاں ہے اسلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقصد کو آپ سمجھیے کہ اسلامی جو معاشرہ ہوگا اس کی روح کیا ہونی چاہیے۔ سورہ نور میں بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ عورتیں اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی کو کس کے سامنے ظاہر کریں اور کس کے سامنے نہ ظاہر کریں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی تھی محرم لوگوں کی کہ ان کے سامنے زینت سے آیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے عورت زینت اختیار کر سکتی تو پھر وہ محرم رشتہ داروں کے لسٹ بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر مطلب تھا کہ اوپن ہے بات، جس کے سامنے چاہو جاؤ آؤ۔ زمانے جاہلیت میں دراصل خواتین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ اپنے کانوں کے بندے اور اپنے گلے کی خوبصورتی کو نمایاں کر کے نکلتی تھیں، اور دوپٹہ سر سے اوڑھ کر پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں اور سامنے کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ تو اس بات کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جو خاندانی عورتیں ہوا کرتی تھیں، جیسے خود خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، یعنی اس زمانے میں بھی وہ اس طرح سے لپیٹ کر، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر نکلا کرتی تھیں۔ تو اسی لیے اس زینت کو چھپانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دین ہمیں پیر مار کر چلنے سے منع کرتا ہے کہ لوگ متوجہ نہ ہو جائیں، تو بھلا بتائیے کہ وہ دین ہمیں کیسے پرمیشن دے سکتا ہے کہ ہم اپنے بالوں کی خوبصورتی کو نمایاں کریں، الگ الگ بہترین خوبصورت ہیئر اسٹائل بنا کر خواتین باہر نکلیں، دوپٹے سے آزاد ہوں، یا پھر چہرے پر ہر قسم کا میک اپ کر کے باہر نکلے تاکہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو۔ کیسے گوارا کر سکتا ہے بھلا ہمارا دین، آپ بتائیے۔ تو یہ ہمارے دین کی روح ہے ہی نہیں، یہ تو غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے جس کو آج ہم نے اسلام کا بھی نام دے دیا ہے۔ اور پھر ہم اسلام کا نام لے کر بات کرتے ہیں کہ اچھا اسلام میں کہاں لکھا ہے چہرے کا پردہ، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر چہرے کا لفظ نہیں آیا، یہاں پر لٹکانے کی بات آئی ہے، اور لٹکائی جائے گی چیز سروں کے اوپر ہی سے، اور چادر میں کا ایک حصہ لٹکایا جائے گا کیونکہ باقی پوری چادر تو جسم پر ہوگی، اور اس طرح سے ایک آنکھ کھلی رکھی جائے گی، یا دو آنکھ، اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ دو آنکھ کھلی رکھنے کا رواج ہے، تو اس طرح سے آنکھ کھلی رکھی جائے گی کہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ اب کیونکہ اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس طرح سے اسپیشلی برقع سلواتی یا اسٹائلش برقع سلواتی، ہم سب جانتے ہیں ایسی کوئی مشینیں نہیں تھیں، تو چادروں ہی کو لے لیا کرتی تھیں وہ لوگ، خواتین، امہات المومنین، صحابیات، یا اور بھی اس کے بعد کی جو دور کی عورتیں ہیں۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کپڑا لٹکانا ہی ہے، چادر لٹکانی ہے، تو وہ چادر کیسی ہو، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں تاکہ نہ ستائی جائیں۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو کپڑا لپیٹا جائے گا وہ بھی ایسا ہوگا جس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو، یعنی چادر جو ہوگی یا برقع جو ہوگا، کیونکہ ہمارے عام زبان میں اس کو برقع کہتے ہیں اور یہاں عرب خواتین اس کو ابایا کہتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو ابایا ہوگا ہمارا، یہ ابایا سمپل ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ عورت کا شیپ، جو اس کے جسم کا شیپ ہے، وہ نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اگر عورتیں ابایا ہی اس طرح کا پہنتی ہیں کہ اس سے ان کے ہر جسم کے محاسن نمایاں ہو رہے ہوں، بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے دیکھ کر، اتنا دکھ بھی ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور ان کو دیکھنے والی خواتین شرم سے کٹ کر رہ جاتی ہیں، دل چاہتے کہ زمین میں گڑ جائیں کہ سارے مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان خواتین کو خود کو شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ بازار میں رمضانوں میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ جو جرسی کپڑا ہوتا ہے نا، جو بنیان جن کپڑوں کی بنتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کپڑے کے ابائے نکلے ہیں آج کل تو، اور وہ ابائے جب جسم پر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ کسی نے جسم پر ان کو سی دیا ہے۔ ہمیں ہوش نہیں آتا ہے، ہم ہوش کے نہ کھلنے کے ہم کس طرح سے باہر نکل رہے ہیں کہ ہم فتنہ بن کر باہر نکل رہے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا لبادہ اوڑھ کر نکلیں باہر، تو دوپٹے کو ہی ناک پر باندھ لیتے ہیں تو وہ دوپٹہ اور یعنی دوپٹہ سینے پر ہونا چاہیے تھا تو وہ دوپٹہ آپ نے منہ پر لے لیا، آدھا منہ کھلا ہے آدھی پیشانی کھلی ہے، دوپٹہ سینے سے غائب اور ابایا اتنا چست ہے کہ استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ پردے کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ جو اس کی روح تھی وہ تو روح ہی چلی گئی نا، تو اور اصل مین چیز ہے کہ ابایا پہننے کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر شرم و حیا ہو، اگر نگاہوں میں شرم و حیا نہیں ہے، ناز و انداز اسٹائل چلنے کا ایسا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے اور متوجہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کے پردے کی بات کی گئی ہے، اور تقریباً تمام مفسرین نے، جو بھی ہم جن کو اوتھینٹک اسکالرز کہہ سکتے ہیں، وہ تمام اوتھینٹک اسکالرز وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ عورت کو چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں گی تو بڑی چادر اوڑھ کر عورتیں باہر نکلیں گی، اور جو لوگ عورتوں کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو ان کی دلیلیں بہت ہی نہایت کمزور ہیں، جیسے کہ بعض حضرات چہرے کو پردے کے حکم سے مستثنی قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکالنا نہیں، بلکہ اس سے مراد چادر کو اپنے جسم کے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لینا ہے، جسے پنجابی میں بکل مارنا کہتے ہیں۔ اس توجہ کی تہ میں جو کچھ ہے وہ سب کو معلوم ہے، یعنی ہم سب جانتے کہ وہ دراصل ویسٹرن کنٹریز کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیش کرتے ہیں وہ ریزن لغت، عقل اور نقل تینوں لحاظ سے غلط ہے۔ لغوی معنی پہلے، لغوی لحاظ سے دنا یدنا کا مطلب قریب ہونا، جھکنا اور لٹکنا سب کچھ آتا ہے۔ قرآن میں وجن الجنتین دان، یعنی ان دونوں باغوں کے پھل جھک رہے ہیں یہ لٹک رہے ہیں، اور ادنا یدنی یعنی قریب کرنا، جھکانا اور لٹکانا، اور ادنا ستر بمانی پردہ لٹکانا ہے۔ یہ منجد جو بہت بڑی ڈکشنری مانی جاتی ہے، بہت مشہور، اس کے یہ معنی بتائے گئے ہیں۔ اب اگر ادنا الہن میں جلابیبہن کے الفاظ ہوتے تو پھر ان معنی کی بھی گنجائش نکل سکتی تھی جو یہ حضرات چاہتے ہیں، یعنی جو مغربی سوچ کے مالک ہیں، اگر الہن کا لفظ ہوتا۔ قرآن میں ادنا کا صلہ یعنی ادنا کے ساتھ ملا کر اگر الہ ہے، جو اس کے معنی کو ارخا یعنی اوپر سے لٹکانے کے معنوں سے مخصوص کر دیتا ہے، اور جب لٹکانا مانی ہو تو اس کا مطلب سر سے نیچے کو لٹکانا ہوگا، جس میں چہرے کا پردہ خود بخود آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسر القرآن میں، یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی نے یہ بات لکھی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تینوں لحاظ سے، لغت، عقل اور نقل تینوں لحاظ سے یہ بات غلط ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے لغت کے اعتبار سے پہلے دلیل دی ہے اور ان کی بات کو غلط ثابت کیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں عقلی لحاظ سے، یعنی اگر انسان عقل اپنی دوڑائے اور سوچے تو اس لحاظ سے بھی کس طرح سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہاتھوں اور چہرے کا پردہ، عقلی لحاظ سے بھی یہ بات غلط ہے کہ عورت کا چہرہ ہی وہ چیز ہے جو مرد کے لیے عورت کے تمام بدن سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اگر اسے ہی حجاب سے مستثنا یعنی الگ قرار دیا جائے تو حجاب کے باقی احکام بے سود ہیں واقعی میں، کیونکہ مین چیز عورت کا چہرہ ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنی شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں، اب اگر آپ کو اس لڑکی کا چہرہ نہ دکھایا جائے، باقی تمام بدن، ہاتھ پاؤں وغیرہ دکھا دیے جائے، تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ اور اس سوال کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو اس لڑکی کا صرف چہرہ دکھا دیا جائے اور باقی بدن نہ دکھایا جائے، اس صورت میں آپ پھر بھی بہت حد تک مطمئن نظر آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے روزمرہ کے مشاہدات میں آتی ہیں۔ تو آخر چہرے کو احکام حجاب سے کیوں کر خارج کیا جا سکتا ہے؟ اور واقعی میں یہ بات ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یا کسی کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لڑکی، تو چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے نا، چہرے کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل کچھ مائیں اگر جاتی ہیں دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو، تو وہ کہتی کہ اچھا بیٹا ذرا چل کے دکھانا، تو چال بھی دیکھ لیتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں اچھا بال تو دکھانا تمہارے، بال بھی دیکھ لیتی ہیں، پھر ہائٹ بھی دیکھ لیتی ہیں۔ تو یہ زیادتی ہیں دراصل اس طرح سے تو پہلی بات لڑکیوں کو اس طرح سے دکھانا نہیں چاہیے کہ چل کر دکھائیں, اور یہ ایسے آنے والوں کو تو کہا جائے کہ آپ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے. تو خیر, جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو خبر دی کہ اس نے ایک انصاری عورت سے عقد کیا ہے. آپ نے اس سے پوچھا, کیا تم نے اسے دیکھا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا اس کو دیکھ لے, اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے چہرہ دیکھنے ہی کی ہدایت فرمائی ہے. اس کا مطلب تھا کہ چہرہ عام طور پر وہ لوگ کھلا نہیں رکھتے تھے, اور چہرے کو دیکھنے کی بات فرمائی ہے. تو چہرے میں ہی اٹریکشن ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. پھر نقلی لحاظ سے, یعنی جو بھی اس پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں, تو نقلی لحاظ سے بھی یہ بات غلط ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں. وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی, اور واقع افق شوال 6 ہجری میں پیش آیا, یعنی ذوالقعدہ 5 ہجری میں یہ سورہ احزاب ہوئی اور شوال 6 ہجری میں واقع افق پیش آیا. تو آپ سمجھے کہ یعنی پورے ایک سال, یعنی ایک ہجری کے بعد, یعنی 5 اور 6 ہجری. واقع افق بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بیان ہم کو ملتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اسی جگہ بیٹھی رہی, اتنے میں میری آنکھ لگ گئی, ایک شخص صفوان بن معطل سلمی اس مقام پر آئے اور دیکھا کوئی سو رہا ہے. اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا, کیونکہ حجاب کا حکم اترنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا. اس نے مجھے دیکھ کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی, تو میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھانپ لیا. یہ بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافق. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں, دراصل وہ اس بات پر غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ صحابیات صحابہ کے سامنے آیا کرتی تھیں. تو ایکچولی وہ ٹھیک ہے, واقعی میں صحیح بات ہے کہ آیا کرتی تھیں, اور 5 سال تک آتی رہیں سامنے, کیونکہ جب تک چہرے کا پردہ نازل نہیں ہوا تھا. ہم سب جانتے ہیں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, کہ سودا رضی اللہ عنہا جب جا رہی تھی رفع حاجت کے لیے, یا اور امہات المومنین میں سے کوئی اگر جاتا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 دفعہ ان کو ٹوکا اور کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا. تو جب تک کہ چہرے کا پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا, خواتین ایک دوسرے کے سامنے, صحابہ اور صحابیت ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے, آمنا سامنا ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی چہرے کے پردے کا حکم نازل ہوا, اب یہ آنا جانا بند ہو گیا. اور چونکہ ان لوگوں کے سامنے ہی حکم نازل ہوا, لہٰذا وہ لوگ پہلے ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے. تو ایسے ہم کو کئی واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ اور صحابیات کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت بھی کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے کی باتیں تھیں. لیکن جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں, تب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود پردہ کروا دیا, انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گھر میں پردہ لٹکا لیا, اور اب میں اس طرح سے گھر میں نہیں جا آ سکتا تھا جیسے پہلے جاتا آتا تھا. تو پھر اگر اب جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, اور یہ آیت جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی جو نکلتا ہے, تو یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ نے اس کا معنی غلط سمجھا تھا؟ یعنی کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو خود کہہ رہی ہیں کہ چہرے کا پردہ نازل ہونے سے پہلے, چونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا, اور اس لیے انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس سے پہلے تک چہرے کا پردہ نہیں تھا, اس کے بعد چہرے کے پردے کا حکم آیا تو وہ لازم قرار دے دیا گیا. تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو چھپا کر باہر نکلے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی, تو انصار کی عورتیں گھروں سے اس طرح پردہ کر کے نکلیں گویا ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہوں, کالی اوڑھنیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر اکثر عرب ممالک میں کالا ابایا پہنا جاتا ہے, کیونکہ یہ ام سلمہ کی جو روایت ہے, اور یہ ابو داؤد میں ہے, اور یہ صحیح ہے روایت. آپ چاہے تو عربی میں بھی اس کو دیکھ لیجئے, کیونکہ ایسا نہ لگے آپ کو کہ اچھا اردو میں پڑھ دیا گیا تو کچھ اور مطلب ہو. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأقصية. ٹھیک ہے؟ تو ان کے سروں پر گویا کہ کالے کوے بیٹھے ہوں, اس طرح سے وہ اپنے گھروں سے پردہ کر کے نکلی. تو آپ دیکھیں کہ کیسی تھیں صحابیات, جیسی حکم نازل ہوتا وہ کوئی کیلو کال نہیں کرتی تھیں, وہ ہیلے بہانے نہیں بناتی تھی بلکہ فوراً سمعنا واتانا، اور اس کے بعد کی خواتین اور آج کے دور کی خواتین خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتی ہیں، یعنی عمل کرنا تو دور کی بات ہے، خود کرتی بھی نہیں، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتی، اور جو کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جیسے پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا، علی بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے اوڑھنیوں کے ساتھ اپنے چہرے ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں تفسیر کرنے میں ماہر بنائے۔ تو یہ خود اس آیت کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم باہر نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ چیز تو پہن کر نکلنا پڑے گا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ نور میں، کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ تو خود ظاہر ہونے سے مراد کیا چیز ہے؟ جو حجاب کے لیے آپ نے سادی چادر یا برقع پہنا ہوگا وہ۔ تو اب مردوں کے لیے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عورت تو پوری کی پوری ایک طرح سے سمجھے پرکشش چیز ہے، اگر وہ عبایا پہن کر بھی نکلتی ہے تب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ ہاں عورت نکلی ہے، تو لہٰذا عورت کو ضرورت کے تحت ہی باہر نکلنا ہے، اور اگر نکلے گی تو پھر وہ بالکل سادگی سے نکلے گی، کوئی ایسے زیور اس نے نہ پہنے ہوں جیسے چوڑیاں ہوں یا پازیب ہو جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، روزے میں نہیں، اس نے ایکچولی زہار کیا تھا اپنی بیوی سے، لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر بیٹھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لی۔ آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے چاندنی میں اس کی پازیب دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ اس کے قریب نہ جانا جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو عورت کو تو ایسی چیزیں پہن کر بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے آواز پیدا ہو اور لوگ متوجہ ہوں یا پتہ چل جائے کہ عورت گھر سے باہر نکلی ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے عورت کو مکمل طور پر کور ہونا چاہیے، اور پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے ہی حجاب کا حکم آیا، پردے کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادم تھے انس رضی اللہ عنہ، ان کو بھی آپ نے منع فرما دیا اندر داخل ہونے کے لیے۔ جیسے کہ انس بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو لوگوں کو کھانے پر بلایا، کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حاضر خدمت ہو کر اللہ کے رسول کو ان کے رخصت ہونے کی اطلاع دی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے جا چکے تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ حزب معمول اندر جانے لگا، تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، کیونکہ اسی وقت آیت حجاب نازل ہوئی تھی۔ اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں کس طرح سے خواتین ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا اور کس طرح سے سفر کرتی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ عفق بیان فرماتی ہیں کہ جب صفوان بن معطل وہاں پہنچے، جو کہ پیچھے رہ جایا کرتے تھے، لشکر سے پیچھے رہ جاتے تھے تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا لیں اور پھر لوگوں تک پہنچا دیں، تو وہ مجھے پہچانتے تھے کیونکہ وہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ چکے تھے، وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنا چہرہ اوڑھنی سے ڈھانپ لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دوران احرام اپنے چہرے مردوں سے ڈھانپ لیتی تھیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کنگھی وغیرہ کرنے میں مشغول ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ حالت احرام میں عورت نقاب نہ لگائے۔ تو یہ نقاب کا لفظ کہاں سے آیا؟ حدیث ہی سے آیا ہے نقاب کا لفظ، کیونکہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے کہ لا تنتقب، کہ نہ تم نقاب لگاؤ حالت احرام میں، تو یہ نقاب وہیں سے بنا ہے. تو وہ کہتی ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہم اپنے چہرے مردوں سے ڈھانپ لیتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم کنگھی وغیرہ کرنے میں مشغول ہوتی، یعنی جب لوگ آتے تو وہ پھر اپنے چہروں کو کور کر لیتی تھی. اور یہ صحیح ہے، ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں اپنے چہروں پر اوڑھنیاں لے لیتی، ہمارے ساتھ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور وہ ہمیں ایسا کرنے سے منع نہیں کرتی تھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون حالت احرام میں بھی وہ اپنے چہروں پر اوڑھنیاں لے لیتے تھے، جیسے کہ آج بھی ہم کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حالت احرام میں بھی ہم لوگ اپنے دوپٹے سے چہرے کو کور کرتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ ساری باتیں ہمیں، یہ ساری آیات، ساری روایت ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر پردہ کر کے نکلنا چاہیے اور چہرے کو بھی اپنے کور کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اصل میں وہی والی بات ہے کہ ہم جب تک روح کو نہیں سمجھیں گے اسلام کی، کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط نہ ہو، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں جو اتنی خرافت عام ہو گئی ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، یہ سب عام ہیں. جو بھی پرابلمس ہو رہے ہیں یہ سب اسی وجہ سے، آزادانہ میل جول کی وجہ سے، اختلاط کی وجہ سے. اسلام دراصل چاہتا ہے کہ عورت اور مردوں کا آزادانہ اختلاط نہ ہو، دونوں الگ الگ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی عورت کے پاس مت جاؤ، کیونکہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے جسم میں بھی شیطان دوڑتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے جسم میں بھی اسی طرح دوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا فرما بردار ہو گیا. پھر اسی طرح سے مسلم کی ایک حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے، یعنی دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں اور ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے حجاب عورت کو دیکھا. سوری دوسری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پوری کی پوری ستر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا یعنی حسین و جمیل کر کے دکھاتا ہے. ایک اور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا واقعی میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں خلافت عطا کرنے والا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، لہذا دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے والا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر عورتوں سے بچنے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عورتوں سے تم نفرت کرو یا عورتوں کو عزت نہ دو. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو، نماز اور عورت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں آپ نے فرمایا. دوسرے آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ نازک آبگینوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی خواتین، ان سے سختی سے پیش نہ آنا. پھر ہم سب جانتے کہ آپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی. عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے کتنا زیادہ خیال رکھا کہ جتنی دیر تک وہ کرتب دیکھتی رہی حبشیوں کے اتنی دیر تک آپ دکھاتے رہے، آپ ذرا بھی بیزار نہیں ہوئے. تو یہاں پر خواتین سے بچنے کا مراد یہ ہے، عورتوں سے بچنے کی مراد یہ ہے کہ نہ محرموں سے، یعنی آزادانہ جو اختلاط ہے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ بحر صورت کر کے رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ بحر صورت کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آنکھوں کا زنا، یعنی آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، دل کا زنا خواہش کرنا ہے. شرم کا ان باتوں کو یا تو سچ کر دکھاتی ہے یا جھوٹ. تو یہ تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شروعات پہلے سے ہونی چاہیے، یعنی انسان کو پہلے اپنی نگاہوں پر کنٹرول ہو، نہ مرد دوسرے عورتوں کو دیکھیں نہ عورتیں دوسرے مردوں کو جان بوجھ کر دیکھیں. پھر تنہائی میں ایک دوسرے سے نہ ملیں. اگر جب باہر نکلنا ہی ہے عورتوں کو تو بہت احتیاط سے نکلیں, سادگی سے نکلیں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. جیسے کہ سودا رضی اللہ عنہ نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی نازل ہوئی اور آپ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگائی, اجازت دی ہے نکلنے کی. تو عورت نکل سکتی ہے گھر سے باہر لیکن ضرورت کے تحت. ایک زمانہ دراصل ہمارے یہاں پر ایسا بھی آیا, ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو اس قدر پردہ کروایا گیا کہ ڈولی ہوتی تھی یعنی وہ جو ہودج ہوتا تھا اس پر بھی پردے لٹکا دیے جاتے تھے اور پھر عورتوں کو ان کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں پڑ سکتی تھی کسی کی. تو یہ جو اسپیشل پردہ تھا یہ امہات المومنین کے لیے تھا کہ ان کے لیے ہودج بنوائے گئے تھے, ان کے لیے اسپیشل ڈبل پردے کا حکم تھا, ان کے یعنی وہ چادریں بھی اوڑھیں گی اور اسپیشلی باہر جب نکلیں گی تو کسی ایسی کور چیز میں نکلیں گی وہ, یعنی باقاعدہ صرف اونٹ پر نہیں بیٹھیں گی وہ سوار ہو کر. جو دوسری خواتین تھیں وہ چادر اوڑھا کرتی تھیں اور اونٹ پر سوار ہو کر نکلا کرتی تھیں, لیکن امہات المومنین کے لیے اسپیشل اس قسم کا پردہ تھا تاکہ عام لوگوں کی ان کے اوپر کسی طرح سے ایسی اس طرح کی نظر نہ پڑے. تو دو ایکسٹریم کے درمیان ہم کو اعتدال والی راہ اختیار کرنی ہے. ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کہتے ہیں کہ ہم شرعی پردہ کرتے ہیں. اب وہ شرعی پردے میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب اگر آپ شرعی پردہ کرتے ہیں تو آپ کو تو بالکل بیڈ روم ہی میں بیٹھے رہنا پڑے گا. اب اگر آپ بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہر کوئی آپ کی خدمت کیسے کرے کہ آپ کو بیڈ روم میں ہی کھانا فراہم کیا جائے, تو پھر آپ دوسروں کی خدمت کیسے کریں گی؟ ہم احتیاطاً کوئی بڑی سی چادر گھر میں اوڑھ لیں اور بلا وجہ کسی کے سامنے نہ جائیں آئیں, بلا وجہ ہنسی مذاق نہ کیا جائے, بلا وجہ میک اپ کر کے نہ نکلا جائے. ہاں میک اپ آپ کریں کتنا بھی, اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آپ کر سکتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ کر سکتی ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو زینت نہ اختیار کریں, اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو گھر کے مرد حضرات کا ہو سکتا ہے کہ وہ حکمت سے محبت سے اپنے گھر کی خواتین کو بچپن سے یہ تعلیم دیں, بچپن سے بیٹیوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ گھر سے باہر نکلنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ بے پردہ جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. واقعی میں ایسے ہی لگتا ہے کہ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے, تبھی تو خواتین بے پردہ ہو گئی ہیں. اگر مرد غیرت والے ہوتے تو اس طرح یہ جنازہ نہ نکلتا. بھائی تو کتنے غیرت والے ہوتے ہیں لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھی ان کی بھی غیرت کہاں چلی گئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں, ورنہ بھائیوں میں تو سب سے زیادہ غیرت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے امت کے لوگوں پر انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وکان اللہ غفور رحیما, کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب آپ سوچیں کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم یہاں اپنی صفت بیان کی ہے. یعنی ایک بات تو یہ کہ جو پہلے غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی, اس سے درگزر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے, رحیم ہے, اس لیے یہ پردے کا حکم تمہیں دیا گیا. تمہارے اوپر مہربان ہونے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ تم ستائی نہ جاؤ, تمہاری عزت محفوظ رہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی عزت ایک بالکل آبگینے کی طرح ہے, ایک کانچ کی طرح سے ہے. اگر وہ یعنی کرسٹل ہے, اگر کرسٹل میں ذرا سی بھی دراڑ آ جاتی ہے تو اس میں ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی خود حفاظت کرے, خود اپنے آپ کو اس طرح سے جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ پروقار اور سنجیدگی سے نکلے, تاکہ اس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ ہاں یہ باحیا خاتون ہے, یہ کوئی بے حیا نہیں ہے. اب جو آخری بات کہی گئی ہے, جو میری اسپیشل آپ لوگوں سے درخواست ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ ایک طرح سے یہ ہم کو جدوجہد سب کو مل کر کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, جتنے بھی ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی ایک دل میں مصمم ارادہ کرے کہ ہم لوگ ایک طرح سے ایک مہم چلائیں گے, اور وہ مہم یہ ہوگی کہ بالکل پلین عبایا, جو اسلام ہم سے چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کہ عبایا جو ہمارا ہو بالکل ہی پلین ہو, اس پر کسی قسم کی ڈیزائن نہ ہو, کلرفل ڈیزائن خاص طور سے. اور کلرفل میں بھی آپ دیکھیں کہ سلور اور گولڈن تو بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ بلیک پر سلور اور گولڈن اور زیادہ نمایاں ہو کر نظر آتی ہے. تو اب اگر آپ خود سوچیں کہ جو ابایا ہے تو زینت کو چھپانے کے لیے ابایا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ابایا خود زینت والا ہو تو کیا اس ابائے کو یا اس ابائے کی زینت کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو آج کل کے جو ابائے ہیں، برقعے ہیں، ان کو خود ایک برقعے کی ضرورت ہے، ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی جا رہی آپ سے؟ تو آپ خود سوچیں کہ ہم قرآن پڑھنے والی خواتین جو ہم آج 22 پاروں تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ، اگر اتنا سب قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہماری چال ڈھال، ہمارا رہن سہن اگر نہیں بدلا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ قرآن کا ہم پر کچھ اثر ہوا ہی نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ، اللہ نہ کرے کہ ایسے ہوں کہ سمم بکمن امیم، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو یہ تو منافقین کی صفت بتائی گئی تھی. قرآن پڑھنے والے ایسے نہیں ہو سکتے. قرآن جن کے دلوں پر اترا ہے یا جذب ہو رہا ہے، جو اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، اس کی روح کو جو سمجھتے ہیں، تو ان کا طرز عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کا اس طرح سے مذاق اڑائیں کہ ہیں تو قرآن کے طالب علم اور عمل قرآن کے بالکل برعکس، ایسے نہیں ہو سکتا. تو جن کے اگر ہیں بھی ایسے ابائے جس میں کوئی نقش و نگاری بنی ہوئی ہو، کوئی ڈیزائن ہو، اسٹائلش ابائے ہوں، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دلہن کا جو ڈریس ہوتا ہے وہی ابائے بھی ہیں، سمجھے؟ تو ابائے ہمارے بالکل سمپل ہونے چاہیے، سادہ ابائے ہوں، دوپٹہ بھی سادہ ہو، اور چہرے کو اس طرح سے کور کریں کہ اس کا تقاضا پورا ہو. ہم بعض اوقات ہمارے اس طرح سے حال حلیے ہوتے ہیں، دیکھ کر کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ پیشانی پوری کھلی ہے، آنکھوں کا میک اپ ہے، اور آدھی ناک پر سے دوپٹہ بندھا ہوا ہے اور سینہ کھلا ہے. تو یہ ابائے کا تقاضا پورا نہیں ہوا، آپ نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے چہرے کو کور کرنا ہے تو آپ کو دوپٹے کا ایک کونا چہرے پر ڈالنا پڑے گا، آپ اس کو باندھیں گی نہیں الٹا کر کے، کیونکہ اگر آپ اس کو دوپٹے کو الٹا کر کے باندھتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ دوپٹہ پہلے ہی چھوٹا ہے. جب آپ نے اس کو باندھا الٹا کر کے دوپٹے کو، تو آپ کا سینہ کھل گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو گھر میں بھی چھپانے کا حکم ہے، گھر سے باہر تو آپ کو پوری طرح سے کور کرنا ہے. آپ اپنے محرم رشتے دار جن کے سامنے آپ زینت سے آ سکتی ہیں، لیکن دوپٹہ ان کے سامنے بھی آپ کو لینا ہے. تو پھر باہر نکل رہی ہیں تو وہاں تو دوپٹہ اور آپ کا نیچے لمبا ہونا چاہیے. تو دوپٹے بڑے استعمال کریں، یعنی پہلے ابایا ہو، پھر دوپٹہ ہو، یا تو الگ سے نوز پیس لگا لیں، یا اگر آپ اسی دوپٹے کو منہ پر لانا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس طرح کا کوئی اس کے اندر کچھ ایک الگ ایکسٹرا کپڑا لگا لیں، اور ایک بٹن لگا لیں سائڈ میں تاکہ اس کو آپ چہرے کو کور کر لیں اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے والا، اس کی روح کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات سے ہم کو نوازے جو اس نے اپنے ان مومن بندوں کے لیے چھپا کر رکھے ہیں اور تیار کر رکھے ہیں، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اور حوروں کی صفت بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی. اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں میں، ہماری نگاہوں میں بھی شرم و حیا ہو، کیونکہ شرم و حیا ہمارے اندر ہوں گی تو وہ ہمارے لباس پر، ہمارے ابائے پر بھی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.